الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل ہم سبھی حضرات دل لگا کر حضور رحمت عالم فخر کائنات امام الانبیاء والمرسلین سید کونین مفخر انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ مبارک میں اسلام کے ایک اہم رکن کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ جو ماہ چل رہے ہیں یہ اشہر حج کے مہینے کہلاتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان حج کرنے کے ارادے سے جن کو بھی اللہ توفیق بخشتا ہے وہ حرمین شریفین تشریف لے جاتے ہیں۔ فضائل مدینہ پر میں نے پچھلے ہفتے گفتگو شروع کی تھی اور مدینۃ المنورہ کی جو فضیلتیں احادیث میں وارد ہیں ان فضیلتوں میں سے کچھ گوشے آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے اور پچھلے ہفتے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بلا شبہ مکہ المکرمہ بھی ہمارا مرکز ہے اور مدینۃ المنورہ بھی ہمارا مرکز ہے، مگر جمہور فقہاء محدثین کا مسلک یہ ہے کہ مدینۃ المنورہ مکہ المکرمہ سے افضل ہے، اس کے بعد مکہ المکرمہ پوری کائنات میں ہر ہر شہر سے تمام شہروں سے افضل ہے۔ بلا شبہ مکہ المکرمہ میں اگر کعبے کا جلال ہے تو مدینۃ المنورہ میں گنبد صخرا کا جمال ہے۔ کعبے میں اگر حج کی فضیلت ہے تو مسجد نبوی میں مدینۃ المنورہ میں گنبد خضرا کی زیارت کی فضیلت ہے، اور کعبے میں اگر مسجد حرام ہے مکہ المکرمہ میں اگر مسجد حرام کی فضیلت ہے تو مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی کی فضیلت ہے، اور وہاں اگر عمرہ اور احرام کی فضیلت ہے تو یہاں پر مسجد قبا کی فضیلت ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پاکیزگی حاصل کر کے طہارت حاصل کر کے قبا جاتا ہے وہاں جا کر دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر مکہ المکرمہ میں عمرے کی فضیلت ہے احرام کی فضیلت ہے تو یہاں پر مسجد قبا کی فضیلت ہے۔ بہرحال اگرچہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مکہ المکرمہ میں کاٹا اور زندگی کے اکثر حصے وہاں رہے، لیکن وہ زمین وہ پاک سرزمین جس کو حضور سرور کائنات نے صبح قیامت تک کے لیے منتخب فرمایا وہ زمین مدینۃ المنورہ کے اندر موجود ہے۔ اگرچہ حضور نے زندگی کا اکثر حصہ مکے میں کاٹا ہے لیکن اکثر قرآن کا نزول مدینہ میں ہی ہوا ہے۔ یہ مدینہ شریف ہی وہ شہر ہے جہاں سے اسلام کو اعزاز حاصل ہوا، اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اسلام کی ترقی ہوئی اور دین کے اکثر اصول اور عقائد مدینۃ المنورہ میں ہی نازل ہوئے اور مسلمانوں کو ان کا مقرب بنایا گیا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ مکہ المکرمہ اور مدینۃ المعظمہ میں دیتے ہیں؟ تو بہت ہی پیارا جواب دیا کہ میں اس شہر کو کیوں نہ ترجیح دوں جس کی ہر ہر گلی کو حضور سے وابستگی حاصل ہے اور جس کی ہر ہر گلی میں جبریل امین نازل ہوئے ہیں. یعنی اشارہ فرمایا کہ میں مدینۃ المنورہ کو ترجیح دیتا ہوں. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ مدینۃ المنورہ میں جبریل امین کی جتنی زیادہ آمد ہوئی اتنی آمد مکہ میں نہیں ہوئی ہے, اس لیے قرآن کا اکثر حصہ مدینے میں نازل ہوا. بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے جس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈال چکا ہوں. اب میں چند حدیثیں پیش کرتا ہوں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینۃ المنورہ کی فضیلت بیان کی ہے وہ فضیلت عیاں ہوتی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا, یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے حضور صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, من صبر علی لوائحہ اے لوائح المدینہ کنت له شفیعا یوم القیامہ, فی روایت کنت له شہیدا یوم القیامہ. کہ حضور صبر کائنات نے ارشاد فرمایا جس نے مدینے کی مشقت پر صبر کیا, جتنے مدینے کی مشقت پر صبر کیا تو میں قیامت کے دن اس کا شفیع بن جاؤں گا. اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جس نے مدینے کی مشقت پر صبر کر لیا تو قیامت کے دن میں اس کے حق میں گواہی دے دوں گا. ہاں اللہ, اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ مدینہ چلے جائیں, وہاں کی گرمی برداشت کریں, پریشانیاں برداشت کریں, صبر کریں اور اس کا ذکر کسی سے نہ کریں کہ میں حضور کے دربار میں گیا. ویسے یہ کسی شریف انسان کے لیے یہ بات لائق بھی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے یا مہمان بن کر جائے تو میزبان کے خلاف وہ باتیں کرتا پھرے. تو جو بھی مسلمان حضور کے دربار میں جاتے ہیں وہ حضور کے مہمان بن کے جاتے ہیں, وہاں جائیں اگر کچھ مشقتیں آ جائیں, کچھ پریشانیاں آ جائیں, گرمی برداشت کرنی پڑ جائے, زیادہ چلنا پڑ جائے, تو آپ کسی سے ذکر نہ کریں کہ میں حضور کے دربار میں گیا وہاں مجھے یہ پریشانی لاحق ہو گئی. یہ آپ کا صبر کرنا ہوگا. اور حضور نے بشارت دی ہے کہ جو مدینے کی مشقتوں پر صبر کر لے گا اس کی شفاعت میں خود فرما دوں گا, میں خود قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دے دوں گا. کنت لہو شہیدا یوم القیامہ و کنت لہو شفیعا یوم القیامہ, دونوں طرح کے الفاظ موجود ہیں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے, یہ حدیث پاک بھی کتاب الحج مسلم شریف کے اندر موجود ہے. آپ کے ایک باندھی تھی جو پہلے آپ کے باندھی تھی, بعد میں آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا. فتنے کا زمانہ تھا, کچھ مشقتیں تھیں. وہ آئی حضرت عبداللہ بن عمر کی بارگاہ میں اور کہا, حضور میں مدینے سے جانا چاہتی ہوں, فتنے کا زمانہ ہے, میرے بال بچے ہیں, گھر والے ہیں, میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا, بے وقوف کہیں مت جا, یہیں رہ. کہا نادان کہیں مت جا, یہیں مت رہے, کیونکہ میں نے حضور صبر کائنات کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مدینے کی مشقتوں پر صبر کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں خود اس کا شفیع ہو جاتا ہوں. لہذا اگر حضور کی شفاعت چاہتی ہو اور یہ چاہتی ہو کل قیامت کے دن حضور تمہارے حق میں گواہی دے دیں تو مشقتیں برداشت کر لینا, لیکن یہاں سے جانے کا ارادہ مت کرنا, قصد مت کرنا. اس طرح کی متعدد حدیثیں موجود ہیں. اور فتنے کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ والی حدیث پاک ہے, یہ بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے. ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے, قحط سالی کا زمانہ, گھاس پھوس پوری خشک ہو گئی, جانور بھوکے مرنے لگے. تو ایک صاحب حضرت ابو ذر غفاری کی بارگاہ میں آتے ہیں, پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے, حضور میں جانا چاہتا ہوں, یہاں ہمارے بال بچے ہیں اور ایسے علاقے میں جاؤں گا جہاں سرسبز و شادابی ہو, خوب ہریالی ہی ہریالی ہو, یہاں خشک سالی پڑ چکی ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری کیا ہی پیارا جواب دیتے ہیں کہ یہاں تو چھوڑ کر کہیں مت جاؤ, تم یہیں رہو, یہیں کی مشقتیں برداشت کر لو. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صبر کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ سفر میں تھا کہ ایک مقام پر حضور آرام فرماتے ہیں, خیمہ زن ہو جاتے ہیں, صحابہ کرام بھی آرام فرمانے لگے. کچھ لوگوں نے آپس میں گفتگو کی کہ ہم یہاں مدینے سے دور پڑے ہوئے ہیں, ہمارے گھر والے مدینہ منورہ میں ہیں, دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہے, چلو ہم لوگ مدینہ چلتے ہیں اس لیے کہ دشمنوں کے خطرے کا حملہ ہے اور معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے. حضور صبر کائنات کے کانوں میں آواز گونجتی ہے اور یہ باتیں پہنچتی ہیں, تو آپ نے صحابہ کرام کو جو وہاں موجود تھے جمع فرمایا اور کہا, یہ کیسی باتیں میں سن رہا ہوں, سنو, اگر میں چاہوں تو ابھی حکم دے دوں اور اونٹ کے پالان کو باندھ دیا جائے اور پھر میں صرف مدینہ میں ہی رکوں. مدینے کے سع میں، مدینے کے کھجوروں میں، مدینے کے ہر معاملات میں اے اللہ تو برکتیں نازل فرما. اس کے بعد حضور تین تین بار دعا فرماتے ہیں. اس کے بعد حضور نے بشارت دی کہ اللہ رب العزت نے ایسے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو مدینے کی تمام گلیوں میں ہمیشہ منتشر رہتے ہیں، اور وہ اس وقت تک مدینے والوں کی حفاظت فرماتے ہیں جب تک کہ مدینے والے مدینے سے باہر رہا کرتے ہیں. تو اللہ نے مدینے کی گلیوں میں فرشتے مقرر کر دیے ہیں، لہذا تم گھبراؤ نہیں کہ اگر ہم مدینے میں نہیں ہیں تو کسی کا حملہ ہو جائے گا اور ہمیں نقصان پہنچ جائے گا. تو یہ مدینے کی فضیلت ہے. اور ایک حدیث پاک میں یہ آیا کہ حضور صبر قیدا نے ارشاد فرمایا کہ میں مدینے کو حرام کرتا ہوں، یعنی مدینے کو میں حرم بناتا ہوں، لہذا مدینے کے درختوں کو اکھاڑنا جائز نہیں ہے. جو مدینے کے درخت ہیں ان کے پتوں کو توڑنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے جو مدینے میں خضرو گھاس ہے اس کو اکھاڑنا بھی جائز نہیں ہے، صرف چارے کے لیے اکھاڑنا جائز ہے. چارے کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے درختوں کو توڑنا، پتوں کو توڑنا اور گھاس کو اکھاڑنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اور جو ایسا کرے، یعنی بلا وجہ یہاں کے درختوں کو توڑ دے، پتوں کو توڑے، گھاس کو کاٹ ڈالے بلا وجہ، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو سن لو اس پر اللہ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت برستی ہے. اللہ اکبر. یہ مدینے کی شان ہے کہ مدینے کے میں اگنے والے پیڑ پودے بھی حرمت کے قابل ہیں، ان کی تعظیم کی، ان کی عزت کی جائے. ان کو کھانا یہ ان کی بے حرمتی ہے، اور حضور نے مدینے کو حرم بنایا ہے، لہذا بغیر وجہ شرعی کے اور بغیر اجازت کے ان کو اکھاڑنا جائز نہیں. ایک حدیث پاک میں اور آیا ہے، حضور صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی اعناق المدینہ ملائکہ، کہ مدینے کی گلیوں میں اللہ نے فرشتے مقرر فرما دیے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں لا يدخل الطاعون ولا الدجال. اور مدینے کی شان یہ ہے کہ طاعون نامی بیماری یہاں کبھی داخل نہیں ہو سکتی، اور دجال کبھی یہاں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. طاعون بیماری ایسی بیماری ہے کہ جس کو لگ جاتی ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، لا علاج بیماری ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے مدینے کی گلیوں میں فرشتے مقرر فرما دیے ہیں، اور فرشتے طاعون بیماریوں کو بھی داخل ہونے سے روک دیں گے، اور دجال جب داخل ہونے کا ارادہ کرے گا تو دجال کا چہرہ بھی پھیر دیں گے، دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا. وہ دجال جو پوری دنیا میں گشت کرے گا، پوری دنیا والوں میں جا کر اپنے خدا کا اعلان کرے گا، لیکن وہ حرمین شریفین میں داخل نہیں ہونے پائے گا. اس سلسلے میں بھی ایک حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یات المسیح من قبل المشرق، کہ مسیح دجال مشرق کی جانب سے آئے گا، وحمته المدینہ، اور مدینے میں یہ داخل ہونے کا ارادہ کرے گا، حتی ینزل دبر احد، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے تک آ جائے گا، احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا وہ، اور جب مدینے میں داخل ہونے کا ارادہ کرے گا تو حضور فرماتے ہیں ثم یصرف تصرف الملائکۃ وجهه، پھر فرشتے اس کا چہرہ مشرق شام کی جانب پھیر دیں گے، فہنالک یہلک، وہ دجال شام میں جا کر ہلاک ہوگا، مدینے میں داخلے کی اس کو اجازت ہی نہیں. تو ایسا عظیم الشان شہر ہے مدینہ المنورہ. اس طرح کی متعدد حدیثیں موجود ہیں، اور جب کتب احادیث کی ورق گردانی کریں گے تو اس طرح کے سینکڑوں حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی جن میں مدینے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے اور مدینے کی عظمت کے دن جلوے نظر آ رہے ہیں. ایک حدیث پاک اور ہے جس کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے، بہت عظیم الشان حدیث ہے. اس حدیث کو سننے کے بعد ایک اعتراض ذہن میں آئے گا آپ کے، اس اعتراض کا جواب بھی انشاءاللہ دیا جائے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یرید احد اہل المدینہ بسوء الا عذابه اللہ فی نار جہنم ذوب الرصاص او ذوب الملح فی الماء. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی مدینے والوں کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کرے گا، جو شخص بھی اہل مدینہ کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کرے گا، ان کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے آگ میں پگھلا دے گا جس طریقے سے سیسا پگھلتا ہے یا جس طریقے سے پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے، اس طریقے سے اس کو ہلاک و برباد کر دے گا. یہ اہل مدینہ کی شان ہے. اب ایک حدیث پاک اور سن لیں، اس کے بعد اعتراض کا جواب میں دیتا ہوں. ایک حدیث پاک اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضور صبر کائنات نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے یہاں سے جانے کا ارادہ کریں گے اور کہیں گے چلو یہاں سے. حضور نے ارشاد فرمایا حالانکہ مدینے سے بہتر ان کے لیے کوئی شہر نہیں ہوگا. اور حضور نے فرمایا جو مدینے سے جانے کا ارادہ کرے گا یا چلا جائے گا اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اللہ نے مدینے میں پیدا کیا, مدینے میں بسایا, اور پھر یہاں سے وہ چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص کو مدینے میں مقیم بنا دے گا. اس کے بعد حضور نے اشارہ فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے, یہ اپنی گندگی کو دور کر دے گا, اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مدینہ تمام شریر خبیث لوگوں کو اپنے اندر سے اس طرح نہیں نکال دے جس طریقے سے بھٹی لوہے آگ کی بھٹی لوہے سے گندگی کو دور کر دے, یا جس طرح آگ کی بھٹی لوہے سے گندگی کو دور کر دیتی ہے اسی طریقے سے مدینہ اپنے اندر بسنے والے تمام شریر اور خبیث لوگوں کو دور کر دے گا. اب اعتراض یہ پیدا ہوا اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد, وہ لوگ جو سعودی حکومت سے بہت متاثر ہیں وہاں جا کر انہیں کی بوریاں بولنے لگتے ہیں اور اس طرح کی بکواس کرتے ہیں کہ اللہ کی غیرت کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ جہاں اس کے محبوب آرام فرما ہو, جہاں کعبہ جلال موجود ہو وہاں بد مذہبوں کی حکومت ہو, وہاں ان لوگوں کی حکومت ہو جو گستاخ رسول ہیں, وہاں ان کی حکومت کا ہونا اس بات پر دار ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے, وہ بد مذہب نہیں گستاخ رسول نہیں. اور یہ حدیث پاک بھی پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مدینہ کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ کوئی منافق مدینے میں نہیں رہ سکتا, مدینہ نکال کر باہر کر دے گا, کوئی خبیث اور کوئی شریر انسان مدینے میں نہیں رہ سکتا, مدینہ نکال کر باہر کر دے گا. جس طریقے سے لوہا جو زنگ آلود ہو اس کو بھٹی میں داخل کیا جائے تو وہ بھٹی لوہے سے گندگی کو دور کر دیتی ہے, اسی طریقے سے مدینہ گویا کہ ایک بھٹی ہے, یہ گندگی کو دور کر دیتا ہے, یہاں کوئی بد مذہب نہیں رہ سکتا, یہاں کوئی منافق نہیں رہ سکتا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں اگر یہ لوگ منافق ہوتے, یہ لوگ بد مذہب ہوتے تو کبھی ان کو مدینے میں اللہ تعالیٰ رہنے کا انتظام نہیں فرماتا, یہ مدینے میں رہ رہے ہیں 90 سال سے رہ رہے ہیں, تو پتہ چلا یہ بد مذہب نہیں ہے, یہ بالکل مسلمان ہے, یہ صاحب ایمان ہے. اس کا جواب محدثی نے دیا ہے, یہ جواب میں اپنی جیب سے نہیں دے رہا ہوں, علامہ عینی نے, علامہ نووی نے, بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث پاک کا آج نہیں سینکڑوں سال پہلے ہی جواب دے دیا ہے. یہ حدیث پاک, اس حدیث پاک کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کے زمانے سے لے کر صبح قیامت تک مدینے میں کوئی بد مذہب نہیں رہ سکتا, کوئی شیعہ نہیں رہ سکتا, کوئی رافضی نہیں رہ سکتا, کوئی منافق نہیں رہ سکتا. اس حدیث پاک کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث پاک حضور کے زمانے کے ساتھ خاص ہے, اور پھر جب قیامت قائم ہونے والے ہوگی اور قیامت کا زمانہ قریب آئے گا, قرب قیامت کے ساتھ خاص ہے, یعنی حضور کے زمانے میں کوئی بھی منافق وہاں نہیں رہ سکتا, کوئی بھی بد مذہب نہیں رہ سکتا. جو مد مذہب, اور یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ حضور کے زمانے میں جو مد مذہب تھے ان کی قلعیں کھولی گئی ہے, ان کو مدینے سے نکال کے باہر کیا گیا ہے, حضور کے زمانے میں جو منافق تھے ان کو مدینے سے باہر کیا گیا ہے, تو حضور کے زمانے میں کوئی بد مذہب وہاں نہیں رہ سکتا, کوئی منافق نہیں رہ سکتا ہے. اور پھر جب قیامت قائم ہوگی, قیامت قائم ہونے والی ہوگی, قرب قیامت کا زمانہ آئے گا, تو پھر مدینے کی یہ صفت واپس آ جائے گی, اور پھر مدینہ ایک ایک کو نکال کے باہر کر دے گا, اور قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ مدینے میں کوئی منافق نہیں رہ جائے گا, کوئی بد مذہب نہیں رہ جائے گا. یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ صبح قیامت تک کوئی وہاں بد مذہب نہیں رہ جائے گا, ورنہ اگر اس کا یہی معنی لے لیا جائے کہ مدینہ اپنی اندر سے اس طرح گندگی کو نکال کر پھینک دے گا جس طرح بھٹی لوہے سے جنگ کو نکال کر پھینک دیتے ہیں, لوہے کو صاف کر دیتی ہے, اسی طرح مدینہ اپنے اندر سے شریر اور خبیث لوگوں کو نکال کر پھینکے گا, اگر یہ اس کا بالکل ظاہری معنی لے لیا جائے. یہ لوگ چونکہ تمام حدیثوں پر نگاہیں تو رہتے نہیں ہیں, ہر حدیث کا جو بالکل ظاہری معنی ہوتا ہے وہ ظاہری معنی لیتے ہیں, تعبیر نہیں کرتے ہیں. تو اگر اس کا ظاہری معنی لے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور کے زمانے کے بعد جو لوگ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے, چاہے کوئی ہو, حضور کے زمانے کے بعد جو لوگ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تو وہ لوگ سب بد مذہب تھے, معاذ اللہ وہ لوگ منافق تھے, مدینہ ان کو نکال کر باہر پھینک دیا. اگر معنی یہ لے لیا جائے تو جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں اور حدیث کی کتابیں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضور کے زمانے کے بعد بہت سے صحابہ نے کسی مصلحت کے پیش نظر, کسی سیاسی مصلحت کے پیش نظر یا کسی اور وجہ سے مدینہ کو چھوڑا ہے. شیر خدا مولا کائنات نے مدینہ کو چھوڑا ہے, امام حسین نے مدینہ کو چھوڑا ہے, حضرت سعد نے مدینہ کو چھوڑا ہے, حضرت معاذ نے مدینہ کو چھوڑا ہے, حضرت زبیر نے مدینہ کو چھوڑا ہے, حضرت طلحہ نے مدینہ کو چھوڑا ہے. صحابہ کی اور تابعین کی کثیر تعداد ہے جنہوں نے کسی مصلحت کے پیش نظر انہوں نے مدینہ کو ترک کیا ہے, مدینہ سے باہر آئے ہیں, کہیں اور رہے ہیں, مدینہ میں نہیں رہے ہیں. حضرت بلال حبشی نے مدینہ کو چھوڑا ہے. تو کیا ان سب کے بارے میں معاذ اللہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ لوگ منافق تھے, یہ لوگ بد مذہب تھے اور انہوں نے مدینہ کو چھوڑ دیا ہے؟ اس لیے حدیث پاک کا معنی صرف یہ ہے کہ جو مدینہ کی یہ صفت بیان
کہ مدینے کی یہ صفت ہے کہ مدینہ اپنے اندر کسی شریر کو رہنے نہیں دے گا, کسی بد مذہب کو رہنے نہیں دے گا. تو مدینہ شریف کی یہ صفت حضور کے زمانے کے ساتھ خاص ہے, اور قرب قیامت کے بعد, قرب قیامت کے وقت یہ صفت دوبارہ واپس آ جائے گی. لہذا حضور کے زمانے کے بعد اور قرب قیامت سے پہلے درمیانی مدت میں اگر مدینے میں منافقین رہیں, شیعہ رافضی رہیں, کسی تعداد وہاں منافق شیعوں کی موجود ہے, کسی تعداد میں شیعہ رہتے ہیں, اگر مدینے میں نجدی حکومت قائم ہو گئی ہے, تو یہ اس حدیث پاک کے بالکل مخالف نہیں ہے, اور اس حدیث پاک کو لے کر اس پر اعتراض بھی نہیں کیا جائے گا, اور نجدی حکومت کو صاحب ایمان ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال یہ ایک اعتراض پیدا ہو سکتا تھا, اور شاید آپ کے سامنے کوئی شخص اس طرح کی باتیں کرے, اس لیے میں نے بیان کر دیا. آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیں, اس طرح کی کوئی شخص بھی بات کرے تو اس کو یہی اسی طرح جواب دیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو مدینے کو اللہ رب العزت نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے, اس قدر اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عاصم نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا. انس بن مالک یہ صحابی ہے, مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضرت عاصم کہتے ہیں قلت لانس بن مالک, میں نے انس بن مالک سے سوال کیا, احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ, کیا حضور نے مدینے کو حرم بنایا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہاں, حضور نے یہاں سے لے کر یہاں تک بین اللابتین کے الفاظ موجود ہیں. اب آپ مدینہ شریف میں جائیں گے تو دو پہاڑی سلسلے آپ کو نظر آئیں گے, ایک طرف جبل احد ہے اور بڑا لمبا پہاڑی سلسلہ, اسی میں ایک پہاڑ کو جبل احد کہا جاتا ہے. ایک طرف پہاڑی سلسلہ ایک اور بھی ہے, اسی کو لابتین کہا گیا ہے, اسی کے درمیانی حصے کو حرم کہا جاتا ہے. تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا ہاں حضور نے مدینہ کو حرم بنایا ہے یہاں سے یہاں تک. اس کے بعد حضور وہ فرماتے ہیں انس بن مالک کہ حضور نے فرمایا من احدث فیہ حدثا او آوا فیہ محدثا لعنۃ اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یصرف اللہ منہ یوم القیامہ عدلا ولا صرفا او کما قال. انس بن مالک فرماتے ہیں ہاں حضور نے مدینہ کو یہاں سے یہاں تک حرم بنا دیا ہے. اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو مدینہ شریف میں رہ کر کسی بدعت کو ایجاد کرے گا, من احدث فیہ حدثا, جو مدینہ میں کسی بدعت کو ایجاد کرے گا, بدعت کہتے ہیں خلاف سنت کام کو. یہ بڑا اہم موضوع ہے, انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو ہوگی. بدعت کسے کہتے ہیں, بدعت کے تقاضے کیا ہیں, بدعت کی تعریف کیا ہے, وہ الگ میٹر ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس میں یہاں پر کسی بدعت کو ایجاد کیا اور آوا فیہ محدثا یا کسی بدعتی کو یہاں پناہ دے دی ہے, تو پھر اللہ کی لعنت پر ہوگی, فرشتوں کی لعنت ہوگی اور تمام لوگوں کی لعنت پر نازل ہوگی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نہ ہی فرض قبول فرمائے گا نہ ہی نفل قبول فرمائے گا. تو کتنا منحوس ہوگا وہ انسان جو مدینے کے اندر کسی بدعت کو ایجاد کرے گا یا کسی بدعت کو ایجاد کرنے والے کو پناہ دے گا. اور اس سے پہلے بارہ یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ گناہ تو گناہ ہوتے ہی ہیں, لیکن وہ زمان و مکان کے اعتبار سے ان کی حیثیت مختلف ہوتی رہتی ہے. مثلا کوئی گناہ آپ کرے رمضان کے علاوہ میں تو گناہ ہے, اس کا جو بھی عذاب ہوگا وہ ملے گا, جو بھی گناہ ہوگا. لیکن اسی گناہ کو آپ رمضان میں کر لے, کوئی اپنی بدبختی سے شومی قسمت سے رمضان میں انجام دے دے, تو اس کا گناہ کئی گنا زیادہ ہوگا. اسی طریقے سے کوئی گناہ انسان حرم کے باہر کرے, مثلا جیسے کوئی نیکی کو انسان حرم کے باہر کرے, اس طرف حرم نہ ہے, اس طرف غیر حرم ہے, حرم کے باہر کرتا تو اس کو ایک ہی ثواب ملتا ہے, حرم کے اندر کرتا تو ایک لاکھ گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. یہاں گناہ کا معاملہ بھی ہے کہ کوئی شخص حرم کے باہر گناہ کرتا ہے تو جو کہ گناہ اس کے حصے مقدر کیا گیا ہے وہ گناہ ملے گا, لیکن وہی گناہ اگر وہ حرم کے اندر کر رہا ہے کئی گنا زیادہ اس کو عذاب کرنا پڑے گا, اس کو عذاب ملے گا. حضور فرماتے ہیں چونکہ مدینہ حرم ہے, حضور نے مدینے کو حرم بنایا ہے, مدینے کے کانٹوں کو توڑنا جائز نہیں ہے, درختوں کو کھانا جائز نہیں ہے, پتوں کو توڑنا جائز نہیں ہے, گھاس پھوس کو کھانا جائز نہیں ہے, چارے کے لیے کھانا جا سکتا ہے, جانور کو چارہ کھلایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ کسی اور غرض کے پیش نظر وہ اس کو توڑتا ہے تو اس کی بے حرمتی کر رہا ہے, اس کی بے حرمتی, اس کی حرمت کو پامال کر رہا ہے. تو جب مدینے کی یہ شان ہے تو مدینے کے باہر جو گناہ کیا جائے اس کی حیثیت جدا ہوگی, مدینے کے اندر جو گناہ کیا جائے گا اس کی حیثیت جدا ہوگی, مدینے کے باہر جو گناہ کرے گا
شہر شہر مدینہ ہے، کوئی معمولی شہر نہیں ہے، وہاں قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے، وہاں قدم پھونک پھونک کے رکھیں گے، وہاں کے ذرے بھی قابل حرمت ہیں، وہاں کی گلیاں بھی قابل حرمت ہیں، وہاں کے ہر شے قابل حرمت ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی پیارا شعر کہا ہے، سنتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، سنتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، اے نظم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا، اے نظم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ اعلان ہے سماعت فرما لیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ ضلع گونڈا تحصیل کرنیل گنج گاؤں برجا پروا میں جناب حضرت مولانا فاروق احمد رضوی صاحب، جو سابق خطیب امام فرید نواز محمد اسٹیٹ کے ہیں، وہ اپنے گاؤں میں ایک شاندار مسجد تعمیر کروا رہے ہیں، اس کی وہاں حاجت ہے، جس میں تقریباً 1500 سے 1600 روپئے خرچ ہوں گے، لہٰذا آپ سے تعاون کی گزارش ہے، باہر کچھ حضرات رہیں گے، مولانا فاروق صاحب بھی وہاں موجود رہیں گے، جاتے جاتے جو کچھ بھی آپ سے ہو سکے صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ اور نور ایمان کا پرچہ اس ہفتے بھی تیار کیا گیا، اس کو بھی آپ لیتے جائیں، پڑھیں، دوستوں کو پڑھائیں۔ اور جناب حاجی اصغر علی صاحب تیل والے، ان کے لیے دعا شفا کرنی ہے، اور ان کے عالم کو حضرات لوگوں نے دعا شفا کی درخواست کی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، تیمہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور دعا پڑھ سے دعا ہو جائے۔